ایک اہم موضوع کی طرف، سورہ المائدہ شریف کے اندر جو اشارہ کیا گیا ہے اس پر ابتدائی ایک مدلل بحث گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. شان رسالت کے حوالے سے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی تقریم اور آپ کے مقام کے حوالے سے سورہ المائدہ شریف کے اندر یہ انفرادیت رہی کہ قرآن میں متعدد جگہوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آپ کے صفاتی القابات کے ساتھ یاد فرمایا، لیکن سورہ المائدہ وہ صورت ہے کہ جس کے اندر ایک منفرد صفت کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا گیا، یا ایہا الرسول. یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ پورے قرآن کے اندر صرف یہی ایک صورت ہے جس میں یہ افادیت اور اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے. پورے قرآن میں دو جگہ ہیں جہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یا ایہا الرسول کہہ کر خطاب کیا گیا، اور وہ دونوں جگہ سورہ المائدہ شریف کے اندر ہی ہے. ایک تو یہ آیت نمبر 67 میں آ رہی ہے اور ایک آیت نمبر 41 کے اندر سورہ المائدہ کے اندر جو گزر چکی ہے. علماء نے لکھا کہ یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی رسالت کے ساتھ موسوم کر کے آپ کی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے. اس سے مراد ایک محتمی شان اور ایک بڑا اہتمام والا کوئی پیغام دینا ہے، اور ایک کوئی اہم بات یہاں پر بتائی جانے والی ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت سے متعلق امت کو. پھر یہ آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ سورہ المائدہ آخری سورتوں میں سے ہیں، تو اس میں تو سارے مضامین ہی بہت ہی اہمیت کے متحمل ہیں کیونکہ قرآن کی تکمیل مکمل ہو رہی ہے. ارشاد باری تعالیٰ، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر اس چیز کو پہنچا دیجئے. اے رسول، آپ ہر اس چیز کو پہنچا دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے. اور اس کے پہنچانے میں اب یہود کو بتایا جا رہا ہے کہ جب نبی پر کوئی چیز پہنچتی ہے تو تم نے یہ کہاں سے اپنے لیے بنا لیا کہ یہ ہمارے خلاف ہی آیتیں لے کر آتے ہیں، ہمارے اتفاق پر آیتیں لے کر نہیں آتے. تو فرمایا، ایسا نہیں ہے، ہم اپنے نبی پر جو اتارتے ہیں وہ نبی بتا دیتا ہے، اور بلکہ ہم اپنے نبی سے یہ کہتے ہیں کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ پر جو اترا ہے وہ آپ نے پہنچانا ہے، اگر آپ نے وہ نہیں پہنچایا تو وہ اس طرح ہے کہ آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہ کیا. تو کہا کہ ہم نے تو نبی کی ذمہ داری یہ رکھی ہے کہ جو چیز اس پر نازل ہوگی وہ نبی پہنچائے گا، نبی اپنے گھر سے نہیں بناتا. اور فرمایا، ہم تو نبی سے کہتے ہیں کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ یہ نہ کر سکے، نہ پہنچا سکے، فما بلغتا رسالتہ، تو در حقیقت آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہ کیا. اور فرمایا، یہ کبھی ہو نہیں سکتا. اور رہا کہ کسی کی خوش فہمی میں، کسی کے دل گویا کہ کسی کے سامنے مرعوب ہو کر نبی اپنی طرف سے بات کرے، تو فرمایا، ایسی بات نہیں ہے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے نبی کی قسمت کا تحفظ اور نبی کی ذات مقدسہ کے تحفظ کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، وہ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا والی باتیں تھیں کہ ان کو امت نے نقصان پہنچا دیا. فرمائیے، ہمارے حبیب ہیں. واللہ یعصمک من الناس، ساری خدائی ایک طرف ہو جائے اور یہ تنہا رہ جائے، تب بھی خدا اس کی امداد کرے گا. کا وہ دور چلا گیا، اب وہ بنی اسرائیل کے حالات ختم ہو گئے کہ وہ انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے، مار دیا کرتے تھے، اور ان کو گویا کہ زندہ ہارے سے کاٹ دیا کرتے تھے. فرمائے، ہمارے حبیب کی شریعت، اس کا تحفظ، اس کی ضمانت ہمارے ذمہ کرم پر ہیں. ان کے نبیوں کی شریعت اور ان کی ضمانت ان کی امت پر تھی، انہوں نے قدر نہ کی تو ان کو خنازیر اور بندروں کی شکلوں میں بدل دیا گیا ہے. لیکن فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب سے متعلق یہ کہہ دیا کہ آپ پہنچا دیجئے اور کسی قسم کی گھبراہٹ اور پریشانی نہ رکھیے. واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ ہے جو آپ کو بچائے گا لوگوں کی شروں سے. اور ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ بے شک اللہ رب العزت کافر قوم جو ہے، کافر قوموں کو ہدایت نہیں مرمت فرماتا. تو یہاں پر ایک اہم بحث جو اس حوالے سے تھی کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے محبوب، اس کو آپ پہنچا دیں. تو یہاں پر علماء نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے حوالے سے بڑا بہترین کلام کیا، جس کو شیخ محقق الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے اور حضرت علامہ مالوسی علیہ رحمت نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر تین قسم کے علوم اترے ہیں جو سورہ شعراء کے آخر کے اندر موجود ہیں. تین قسم کی وہی سرکار کے قلب منیر پر اتری ہیں. اور فرمایا، یہاں پر فرمایا کہ بلغ ما انزل الیہ، کہ محبوب پہنچا دیجیے ہر اس چیز کو جو آپ پر آپ کے رب نے اتارا ہے. تو کیا جو یہ تین قسم کی وحی آپ کے قلب منیر پر اتری ہے تو ساری باتیں آپ پر پہنچا دینا فرض ہے؟ علماء نے فرمایا نہیں، صرف قرآن کی ساری آیتیں جو اتری ہیں وہ، ایمانی مسائل جو ہے وہ، اور احکام شریعہ جس سے شریعت جاری ہوتی ہے وہ احادیث کی باتیں آپ کو امت تک پہنچانا فرض ہے. اس کے علاوہ جو دو علوم ہے اس میں سے ایک علم، ایک دوسرے علم کو ایسا رکھا گیا کہ آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ کسی کو اہل دیکھیں تو وہ علم اس کو بتا دیں، اور نہ دیکھیں تو اس سے پوشیدہ رکھیں. اور تیسرا علم جو وحی کے ذریعے دیا گیا وہ ایسا ہے کہ اس کو قطعا آپ کو بتانے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ آپ ہی کی ذات کے ساتھ خاص ہے، نہ امت اس کی متحمل ہے، نہ وہ راز کو افشاں کیا جائے گا، نہ اس راز کو عیاں کیا جائے گا، جس طرح کہ آیت متشابہات سے متعلق حتمی قول ہے، اور وقوع قیامت سے متعلق حتمی قول ہے جو آپ نے گویا کہ تشریح کے ساتھ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جو گزشتہ جمعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. تو یہ تین علم ہو گئے، ایک کا بتانا فرض ہے، ایک کا چھپانا فرض ہے، ایک کا بتلانا فرض ہے، ایک کا چھپانا فرض ہے، اور ایک علم ایسا ہے کہ جس میں آپ کسی اہل کو دیکھیں تو بتا دیں اور کوئی اہل نہ ملے تو نہ بتائیں. تو یہ تین علوم کو یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے، اور اس آیت میں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا ہے وہ سب پہنچا دیجئے، اس سے مراد قرآن کی آیتیں، اس سے مراد ایمانیات، اس سے مراد جس شے سے شریعت کا اجرا ہوتا ہے، شریعت جاری ہوتی ہے، اس کو پہنچا دیجئے. لیکن وہ علوم جو اس سے ہٹ کر ہے تو اس میں دو قسم پر، ایک وہ ہے جو آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، تو یہ شریعت کا علم تو آپ کو بتانا فرض ہے، لیکن جو آپ کی ذات کے ساتھ رب کی راز و نیاز کی باتیں ہیں وہ آپ کو چھپانا فرض ہے. اور بات ایسی ہے کہ آپ کو اجازت دے دی گئی ہے کہ اگر کوئی اہلیت کا مالک مل جاتا ہے تو آپ اس کو بتا دیں، اور جب کوئی نہیں ملتا ہے تو آپ اس کو نہ بتائیں، جس کی تشریح گویا کہ گزشتہ درس کے اندر گزر چکی. تو یہاں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی علم کی گہرائی اور آپ کے سینے میں جو علم موزن ہے اس کے بارے میں گویا کہ واضح اشارہ ملتا ہے. آگے اشارہ ہوا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ بے شک اللہ رب العزت آپ کو لوگوں کی شر سے محفوظ فرمائے گا. پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ محافظین رکھا کرتے تھے، اور سرکار کے ساتھ جنگ میں، جنگ کے علاوہ سرکار کہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جس کو محافظین کو اب دور جدید کے انداز میں باڈی گارڈ سمجھ لیجئے، وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے. صحابہ اکرام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسلحہ رہ کر چلا کرتے تھے، آپ کے دائیں بائیں آپ کے محافظین اور حارث سرکار کے ساتھ ہوا کرتے تھے. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، تو سرکار نے صحابہ سے اعلان فرما، جاؤ اپنے خیموں میں آرام کرو، اب اللہ نے میری حفاظت کی ضمانت اٹھا لی. تو یہ سرکار کا خاصہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سرکار کا خاصہ ہے. جس طرح کے کئی احادیث موجود ہیں کہ جب غزوہ احزاب لڑی گئی تو اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ جب ہوا تو اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے میں آرام فرما رہے تھے، سرکار نے خیمے کے اندر ہی اپنی اہلیہ سے ارشاد فرمایا کہ کاش کوئی ہوتا جو آج ہمارے خیمے کے باہر ہمارا تحفظ کرتا، حفاظت کرتا، تو اللہ اسے بڑی برکت عطا فرماتا. یہ گفتگو جاری تھی کہ تلواروں کے جھنکار کی آواز آنا شروع ہوئی، کہ کوئی اسلحے کو ٹٹول رہا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خیمے سے جب سر باہر نکالا، فرمایا کون ہے؟ کہا حضور میں سعد ہوں. تو سرکار نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی. تو یہ احادیث بخاری مسلم کے اندر کثرت سے موجود ہے کہ جب تک اس آیت کا نزول نہ ہوا تھا تو سرکار کے ساتھ محافظین ہوا کرتے تھے، پہرے دار ہوا کرتے تھے، باڈی گارڈ ہوا کرتے تھے، لیکن جب اس آیت کا نزول ہو گیا اور اس آیت میں احکام کو بیان کر دیے گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہہ دیا کہ اب میرے تحفظ اور حفاظت اور گویا کہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ بچائے گا آپ کو لوگوں کی شر سے، تو لہذا اللہ رب العزت نے میرے دین کو اور مجھے لوگوں کی شر سے محفوظ فرما دیا. اب آگے کیونکہ یہودیوں کے ساتھ کلام چل رہا ہے، یہودیوں کی مذمت آ رہی ہے، ان کی خرابیاں، ان کی پسماندگیاں، ان کی تحریف، تحریف لفظی، تحریف معنوی جو انہوں نے کتابوں کے اندر کر رکھی ہے، جو ساری آیتیں پیچھے گزر چکی ہیں، ان کی تردید آ رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے جیسے کیوں نہیں ہو سکتے جب آپ ملت ابراہیمی کے ماننے والے ہیں. سرکار سے کہتے ہیں جب آپ ملت ابراہیمی کے ماننے والے ہیں تو ہم بھی تو ملت ابراہیمی کے ماننے والے ہیں، تو آپ ہماری توریت کی طرف کیوں نہیں آتے؟ آپ ہماری انجیل کی طرف کیوں نہیں آتے؟ آپ اس طرف کیوں آ کر نہیں ملتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے آگے ان سے کہہ دیا کہ قل یا اہل الکتاب، محبوب کہہ دو اے یہودیوں، اے نصارا، اے اہل کتاب، لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل، تم کوئی حیثیت نہیں رکھتے، تمہاری کوئی اوقات نہیں، جو تم کہہ رہے نا ہم ابن اللہ ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم بڑی چہیتی خلق ہیں، ہم جو چاہیں کرتے رہیں، اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا. تو قرآن کہتا ہے محبوب ان سے کہہ دے لستم علی شئ، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں حیثیت تمہاری کب ہے؟ حتی تقیم التورات والانجیل، کہ جب تم توریت اور انجیل کے حکم کو نافذ کر دو، جو اس میں حلال ہے حرام ہے اس پر گامزن ہو جاؤ. اس سے پہلے رجم کی آیتیں گزر چکی ہیں، اس سے پہلے ڈاکہ زنی اور محاربین سے متعلق باتیں گزر چکی ہیں. یہودیوں کے گویا کے ڈاکو اور ڈاکہ زنی کرنے والے لوگ جن کا تعلق یہودیوں سے تھا، وہ ڈاکہ زنی کرتے تھے، اور جب وہ پکڑے جاتے تھے تو ان سے اپنے متعلق کتابوں کے اندر دوسرے احکام کو بتا دیا جاتا تھا. یا رجم سے متعلق ابھی آیتیں گزری ہیں، جو آیتوں کو چھپایا کرتے تھے، کہ یہود ایک یہودی عورت اور ایک یہودی مرد جو دونوں شادی شدہ تھے، انہوں نے زنا کیا اور پکڑا گئے. تو اب اسے لے جایا گیا جناب یہودی علماء کے پاس. یہودی علماء نے کہا کہ اس کو لے جاؤ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا فیصلہ فرماتے ہیں، اور جو وہ فیصلہ کر دیں گے ہمارے لیے مقبول ہوگا. اس وقت میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا کہ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہم، جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پر مرید اور مراد بن کر مسلمان ہو چکے تھے، جب یہ یہود زانی اور زانیہ دونوں جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو سرکار نے فرمایا کہ دیکھو میں ملت مدینہ کا امام تو ہوں، قائد تو ہوں، اس کا سربراہ اور صدر تو ہوں، لیکن میری مراد یہ ہے کہ حکومت کا نظام ایسے چلتا ہے کہ جب کسی علاقے پر کوئی شخص اقتدار کے طور پر نافذ ہو جائے، کوئی صدر بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، قاضی القضاہ بن جائے، تو وہاں پر متعدد طبقے اور گروہ کے لوگ رہتے ہیں جن کا تعلق مختلف مسلک سے ہو، مختلف مذہب سے ہو. تو اس وقت کے قاضی، اس وقت کے حاکم، اس وقت کے صدر کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیصلہ خود نہ دے بلکہ اس کو ان کے مذہب کے علماء کی طرف بھیجے اور بھیج کر پوچھے کہ جناب اس قصور کی خطا تمہارے مذہب کے اندر کیا ہے. اگر حد جاری ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر اس کے عمل سے کوئی نقص امن کا مسئلہ بن رہا ہو اور معاشرے میں فساد کا مسئلہ بن رہا ہو تو تعزیراً تو حکم جاری کیا جا سکتا ہے تاکہ امن کو نافذ کیا جائے، لیکن اصل حکم وہی ہوگا کہ جو اس کے مذہب کے اندر رائج ہے. تو جب یہ زانی اور زانیہ جو دونوں یہودی اور یہودن تھے جب سرکار کے پاس پہنچے تو سرکار نے فرمایا پہلے اپنے علماء کو بلا کر لاؤ اور ان سے پوچھو کہ وہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورتوں سے متعلق ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. تو جب وہ زبردستی ان کو پکڑ کے لے کر آئے، کیونکہ ان کو پیسے دیا کرتے تھے، ان کو نوازا کرتے تھے، تو جناب وہ کہا جاتا ہے کہ جناب جب پیٹ کھائے تو آنکھیں شرمائے، تو زبردستی پکڑ کر لے آئے. جب آ گئے تو سرکار کے دربار میں وہ توریت لے کر آئے ہیں. سرکار نے پوچھا کہ دیکھو یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، تمہارے مذہب کے لوگ ہیں، انہوں نے زنا کیا ہے. اب میں اس سے پہلے کہ حکم دوں تو ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے تمہارے حکم کو پوچھا جائے کہ تمہارا حکم کیا ہے. اگر تمہارا حکم ہمارے حکم کی موافقت کر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ نافذ وہی ہوگا جو اللہ کی آخری کتاب فرما رہی ہے. تم کہو کہ کیا حکم ہے. انہوں نے جناب توریت کی بعض آیتوں پر ہاتھ رکھا اور جب تلاوت کرنا شروع کی تو عبداللہ بن سلام نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گوشِ انور کے اندر آواز دی کہ حضور، گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہ حضور ان سے کہو کہ توریت کی ان آیتوں سے ہاتھ اٹھاؤ اور ہاتھوں کو کتاب کے نیچے رکھو اور کتاب کو کھول کر عبارت پڑھو تاکہ پتا چل جائے کہ یہ پڑھ کیا رہے ہیں، تحریف تو نہیں کر رہے. اب جب انہوں نے کتاب سے ہاتھ اٹھایا تو وہی آیتیں پڑھی جو سرکار نے بیان کرنا تھا، یعنی جب شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کریں علیہ باللہ تو ان کی سزا توریت کے اندر بھی رجم ہے، قرآن کے اندر بھی رجم گویا کہ موجود ہے. تو اس حوالے سے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جب تمہاری کتابوں کے اندر یہ حکم موجود ہے تو تم اسی حکم کو نافذ کر دو، تو وہ وہاں سے بڑبڑاتے ہوئے بھاگ گئے. تو یہاں پر قرآن کہتا ہے کہ تم ابن اللہ کا دعویٰ کرتی ہو، تم اللہ کے محبوب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو. اللہ فرماتا قل، محبوب کہہ دو، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شئ، تمہاری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے، تم خدا کی طرف سے حق کو چھپاتے ہو، باطل کو ظاہر کرتے ہو، اللہ کی آیتوں کو چند ٹکوں اور پیسوں پر بیچ دیتے ہو، اس کے حکم کو تبدیل کر دیتے ہو. فرمایا تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر دربار محمدی میں تم اپنی کوئی حیثیت چاہتے ہو تو اللہ فرماتا حتی تقیم التورات والانجیل، تو اس چیز کو قائم کرو، اس حکم کو نافذ کر دو جو توریت میں نازل ہوا ہے اور جو انجیل میں نازل ہوا ہے. وما انزل الیکم من ربکم، اور اس چیز پر نازل ہوا ہے کہ جو محمد عربی کے قلب منور پر نازل ہو رہا ہے، جو میرے قلب پر نازل ہو رہا ہے اور جو توریت میں اتر رہا ہے اور جو انجیل پر اتر رہا ہے، اس کو تم نافذ کر دو تو پھر اس کے لیے وہی اللہ کی بارگاہ میں معزز ہوگا، وہی اللہ کی بارگاہ میں محتشم ہوگا، پھر اس وقت کسی چیز کو نہیں دیکھا جائے گا، اسی شخص کو قدر و منزلت کے ساتھ نوازا جائے گا جو خدا کے حرام کو حرام جانے گا اور خدا کے حلال کو حلال جان کر اس پر عمل پیرا ہو جائے گا. اور فرمایا اس کے علاوہ اگر تم کہو کہ تم نبیوں کی اولاد ہو اور معاملات ہو تو اس سے کچھ نہیں ہوگا، پہلے تمہیں ایمان لانا پڑے گا. اس لیے اہل سنت نے یہ مذہب بنایا کہ اہل بیت کی تعظیم اہل سنت جب کرتے ہیں کہ پہلے ایمان ہے، ایمان کے بعد میں سب کی تعظیم ہے، یہ اہل سنت کا موقف ہے. دیکھیے نام کے بارے میں نہ اس کا کوئی عرس ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی نام لیا جاتا ہے، نہ یہ کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا آؤ آج اس کا فاتحہ کر لیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تو ہے لیکن دین کا منکر تھا، نوح علیہ السلام کے پیغام کا منکر تھا، وہ کافر تھا. تو کافر پر نسب جاری نہیں ہوتا، نسب کا فیضان اس پر جاری ہوتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان موجود ہو، ایمان موجود ہو. تو سادات کرام اور اہل بیت کی تعظیم جو مسلمانوں میں رائج ہے وہ اسی اعتبار سے ہے کہ وہ ایماندار ہی نہیں بلکہ مومنین کے اعلیٰ طبقے کے اندر شمار کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کی تعظیم بھی کی جاتی ہے، ان کے دنوں کو منایا بھی جاتا ہے، ان سے محبت بھی کی جاتی ہے. تو نسب کا احترام اسلام میں ضرور ہے لیکن کب ہے؟ ایمان کے بعد. اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو اپنے عاشورہ کے درس کے اندر بھی گویا کہ کر دی ہے. تو یہاں پر کہہ دیا گیا کہ تم خواہ نبیوں کی اولاد ہو یا اس کے دعوے دار، اس سے کچھ نہیں ہوتا جب تک تم خدا کی جانب سے جو بھیجا ہوا ایمان ہے، دین ہے، اس کو نہ نافذ کر دو. اور اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ان کی تو اوقات اور ان کی تو حیثیت کچھ ایسی ہو گئی ہے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ جب تجھ پر قرآن کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے اور تجھ پر اس کتاب مبین کا نزول شروع ہو جاتا ہے تو محبوب ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں کہ جو جب تیرے رب تجھ سے ان آیتوں کو بیان کرتا ہے تو وہ سرکشی میں آ جاتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں کہ ہماری مخالفت کیوں ہو رہی ہے، ہم ایسی کتاب کو ماننے والے نہیں ہیں. فلا تاس علی قوم الکافرین، محبوب ان کو چھوڑ دے ان کے حال پر، ان پر افسوس نہ کرنا، اس لیے کہ ان کے منہ مانگے دعوے موسا نے بھی پیش کیے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے سرے منہ اپنے دعوے سے گویا کہ عدول نہیں کیا، اس کی طرف حق کی طرف نہیں بڑھے، آگے نہیں آئے. تو آج تیرے پر جو کتاب اتر رہی ہے جس میں توریت اور انجیل کے اصل حقائق آپ پر بیان کیے جا رہے ہیں اور آپ جو اعلان فرما رہے ہیں کہ توریت کی کوئی حیثیت نہیں، انجیل کی کوئی حیثیت نہیں، جب قرآن اس کی تصدیق نہ کر دے. قرآن توریت کا محافظ ہے، قرآن انجیل کا محافظ ہے، جو تجھ پر نازل ہو رہا ہے اگر ان آیتوں سے جو چڑھ جائے وہ دراصل توریت ہی کا منکر ہے، انجیل ہی کا منکر ہے، اس نے گھر سے آیتیں بنائی ہیں، گھر سے دین بنایا ہے. تو محبوب اگر تیرا دل اس بات پر دکھے کہ یہ تو آسمانی دین کے ماننے والے ہیں، یہ مشرکین کی طرح خود تو گویا کہ اوزار اور ہتھیار اٹھا کر پتھروں کو تراش کر معبود بنانے والے تو نہیں، یہ تو آسمانی دین کے ماننے والے ہیں، پھر بھی یہ میری طرف نہیں آتے، تو محبوب فلا تأس علی القوم الکافرین، آپ اس سے مایوس نہ ہونا، ان کو چھوڑ دو، یہ وہ کافرین قوم ہے جن پر آپ کو مایوس نہ ہونا ہے. اللہ نے ان کے لیے ہدایت ہی کو مقدر نہیں کیا، سارے انعامات ان کے سامنے واضح کر دیے لیکن ان کی بدعملیاں اور ان کی ڈھٹائی کی بنا پر انہوں نے حق کو قبول نہ کیا. اب بھی ان سے کہیے کہ تمہاری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے، اوقات اور حیثیت وہی ہے جو قرآن مجید کے احکام پر عمل کرے گا، جو اس میں بیان کیے ہوئے ایمانیات اور رد بدعات اور رد شرک پر گویا کہ عمل کرے گا، وہی گویا کہ قابل عمل ہے. تم اپنے آپ کو نبیوں کا بیٹا کرو اور شرک اور بدعات میں مبتلا ہو جاؤ اور بدعملیوں میں مبتلا ہو جاؤ. تو فرمایا کہ قرآن مجید میں کہ لستم علی شے، تمہاری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے اور تمہاری کسی بات میں بات پوچھی نہیں جائے گی. مزید آگے وضاحت اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصائمون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. محبوب ان سے اب فیصلہ واضح کر دے، سورہ بقرہ آیت نمبر 62 میں بھی یہ فیصلہ ہے اور سورہ بقرہ تو مدینے میں اترنے والی پہلی سورت ہے اور قرآن میں سب سے مدنی سورتوں میں سب سے طویل سورت ہے، احکام کی تفہیم اور اہل کتاب کی وضاحت میں سب سے بڑی سورت ہے. اس میں بھی اللہ رب العزت نے آیت نمبر 62 کے اندر اپنا پیغام واضح کر دیا کہ تمہیں کیوں دھتکارا جا رہا ہے اور نبی پاک کے صحابہ کو کیوں لیا جا رہا ہے. اب یہاں پر دیکھیں سورہ المائدہ شریف کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کو بیان کر دیا کہ ان الذین آمنوا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا والصائمون والنصارى، اور جو یہودی بنے اور جو صائبی یعنی ستاروں کی عبادت کرنے والے ہوئے، والنصارى اور جو نصرانی ہوئے، ان سے کہہ دیں کہ کوئی بچے گا نہیں، وہ ایمان والا بھی، یہاں سے منافقین مراد ہیں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا، علماء نے لکھا کہ جناب یہاں سے وہ ایمان والے مراد ہیں جن کو یہودیوں کے زمروں میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو صرف زبانی ایمان کے دعوے دار تھے، دل میں ان کے ایمان نہیں تھا. تو اللہ نے ان کو کہہ دیا ان الذین آمنوا، کہ وہ جو زبانی دعویٰ کرتے ہیں، امام رازی نے اسی طرح اشارہ کیا ہے اور دیگر مفسرین نے کہ ان الذین آمنوا، کہ جو صرف زبانی دعویٰ کر کے ہمارے محبوب کی صفوں میں آ جاتے ہیں، اور ایک ان کی ظاہری صورت جو یہودی ہے اور ان کی چھپی ہوئی صورت جو محبوب کی صفوں کے اندر ہے. فرمایا ان الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو صرف زبانی دعویٰ کرتے ہیں، دل ان کا اس سے راضی نہیں ہے. والذین ہادوا، اور وہ لوگ کہ جو یہودی ہیں
وہ سائبون ستاروں کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ نصارا اور جو نصرانی ہے، محبوب ان سے کہہ دو کہ یہ ساری چیزیں ساری نسبتیں تمہاری کام کب آئے گی؟ فرما من آمن باللہ، جب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے دل سے. وہ آمنوں کہہ کر زبان کا اشارہ ہے، اور یہاں پر من آمنا کہہ کر قلب کا اشارہ ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ ان چیز کا آپ اقرار بھی کریں گے اور دل سے اس کی تصدیق بھی کریں گے. فرمایا زبانی ایمان لانے والے اور یہودی نصارہ صائبین ان تمام سے کہہ دو کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا دل سے اور قیامت کے دل پر ایمان لائے گا کہ جو میں کرتوت کر رہا ہوں خدا کی بارگاہ میں مجھے کھڑا کیا جائے گا، اور مر کے مجھے پھر زندہ کیا جائے گا اور خدا کی بارگاہ میں مجھے جواب دینا ہوگا. فرمایا صرف اس عقیدے پر نجات نہیں، وعامل صالحا، اور اس نے اچھے عمل بھی کیے ہوں، کہ جو ایمان لائے آخرت پر، ایمان لائے اللہ پر آخرت پر اور اچھا عمل کیا ہو، تو اللہ فرماتا ہاں فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اسے ہماری بارگاہ سے اعلان ہے کہ نہ اس پر کوئی غم ہے اور نہ کبھی وہ پریشان ہوگا اور نہ کبھی غمگین ہوگا اور نہ اس پر کوئی خوف ہوگا. اس کو اعلان کر دیا گیا. تو یہاں پر آیت نمبر 62 کے اندر بھی، سورہ بقرہ کے اندر اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر گویا کہ 69 کے اندر بھی گویا کہ بیان کر دیا گیا اس وضاحت کے ساتھ کہ اسلام اس بات کا قائل ہے کہ صرف زبانی دعویٰ کرنے والے تو یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے، زبانی دعوے کا اقرار نہیں، کہ جب تک جو شخص اللہ کو دین سے نہ مانے، رسول کو نہ مانے، یعنی ایمان مفصل آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی الاخری، ان تمام چیزوں کو زبان سے اقرار کر کے دل سے جب تک تسلیم نہ کرے، وعامل صالحا، اور اپنے اوپر اسلام کو نافذ نہ کرے، عمل نہ کرے، تو فرمایا کہ اس کی کوئی گزر بسر اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے. لیکن جو اس پر کاربند ہوگا کہ زبان اور دل سے ایمان کی تصدیق کر لے، اقرار و تصدیق کر لے اور اچھے عمل بھی کر لے، فرما فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ اس پر کوئی غم ہوگا. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بھی تسلی دی ہے اور اس کی وضاحت کی ہے کہ یہودوں کو بھی اس لیے منع کر دیا گیا اور باز رکھا گیا. اس میں ان واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں جب یہودیوں کو آباد کیا تھا، تو یہ 602 قبل مسیح کی بات ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس پر تسلط پانے کے بعد اس کے گرد و نواح کے اندر یہود کو آباد کیا، تو وہ بدعملیوں میں مبتلا ہو گئے. تو جب وہ بدعملیوں کے اندر مبتلا ہوئے تو ہوا یہ کہ اشورا بادشاہ نے ان پر حملہ کیا اور ان کو قتل کیا. روایت میں آتا ہے کہ 1,000,000 یہودی مارے گئے اور 70,000 کو قید کر دیا گیا اور ان کو بھگایا وہاں سے. اب انہوں نے گویا کہ اس علاقے کو خالی کیا اور اس کے بعد آ کر یہ بابل میں آباد ہوئے، جو بغداد سے تقریباً 2 گھنٹے کا راستہ ہے، عراق کی سرزمین پر بابل میں آئے. پھر انہوں نے وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی کہ ہمارا ملک بھی گیا، ہمارا گھر بھی گیا، ہماری عزت بھی گئی، ہمارے بچے بھی مارے گئے، بوڑھے بھی مارے گئے، یا اللہ معاف کر دے. اللہ نے فرمایا معافی دل سے چاہ رہے ہو تو پھر تمہارا عروج تمہیں دے دوں گا. تو کہا مولا ہم دل سے چاہ رہے ہیں. اللہ نے پھر معاف کر دیا، پھر دوبارہ ان کو بیت المقدس میں آباد کر دیا. پھر انہوں نے بدعملیاں کی، پھر انہیں وہاں پر لعنت کر کے راندہ درگاہ بنایا گیا. تو یہاں پر مسلمانوں کو بھی عبرت دی گئی ہے کہ جب تم مسجدوں کا تمسخر اور دین کا تمسخر کرو گے اور دین کا مذاق اڑاؤ گے تو تمہارا بھی وہی حال کیا جائے گا جو یہود کا کیا جا رہا ہے. تو ہمیں قرآن کی ان آیت سے اور یہود کے ان حکایت اور قصوں سے اس بات کا درس دیا جا رہا ہے کہ جو ہم زبان سے کہیں اس پر عمل کریں، جو زبان سے کہیں اسے دل میں بھی اتاریں، اور جو زبان سے کہیں اس کو اپنے معاشرے کے اندر نافذ بھی کریں. ایسے جاہلوں کو اپنا مقتدا نہ بنائے جو آئے دن اخباروں کے اندر علماء کا اور شریعت کا مذاق اڑاتے رہیں، بلکہ ایسوں کی اقتدا کریں جو خدا کے دین کے خائف لوگ ہوں، خدا کے دین سے کے چاہنے والے لوگ ہوں، جو یہود اور نصارہ کے ایجنٹ نہ ہوں بلکہ دل سے مسلمان ہوں اور زبان سے اس کا اقرار کرنے والے ہوں. مولا کریم جو یہ زبانی ہمارے دعوے ہیں، ان دعووں کو ہمارے دل کے اندر راسخ فرما، ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے پیغام کو بیان بھی کر سکیں اور خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنے معاشرے میں بھی اس کو اصلاح نیت کے ساتھ اس کے پیغام اور تبلیغ کر سکیں، اس توفیق کے ساتھ کہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور تیرا محبوب ہم سے راضی ہو جائے.